السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ولی ہے, اور ولیوں کے تحت لغات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اس کا مطلب ہے مددگار. بعض نے اس کے یہ معنی کیے ہیں کہ وہ ذات جو تمام عالم اور مخلوقات کے معاملات سر انجام دینے والی, جس کے ذریعے سے وہ عالم قائم ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت الوالی ہے, جس کا مطلب ہے کہ وہ ذات جو تمام اشیاء کی مالک اور اس پر تصرف رکھنے والی ہے. ابن عسیر کہتے ہیں کہ ولایت کا حق تدبیر, قدرت اور فعل کے ساتھ منسلک ہے, اور وہ ذات جس میں یہ امور مجتمع نہ ہوں گے تو ان پر لفظ والی کا اطلاق نہیں ہوگا. نسان العرب نے یہ لکھا ہے. اور پھر الولیو, اس کا مطلب ہے دوست, مددگار. ابن العربی کے مطابق اس سے مراد ایسا محب ہے جو اتباع کرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا, سورہ بقرہ کی آیت ہے. ابو اسحاق نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہ مومنوں کی حاجات اور ان کی ہدایت اور ان کے لیے ابراہیم کے قائم کرنے کے حوالے سے مددگار ہے, کیونکہ وہی ہے جو انہیں ان کے ایمان کے لحاظ سے ہدایت میں بڑھاتا ہے. جیسا خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اتدوا زادہم ہدا, اور وہ اسی طرح مومنوں کا ان کے دشمنوں کے خلاف مددگار ہے, اور مومنوں کے دین کو ان کے مخالفین کے ادیان پر غلبہ دینے والا ہے. یہ جو آیت کا تھوڑا سا حصہ میں نے بتایا تھا سورہ بقرہ کی, یہ مکمل آیت اس طرح ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونا ہوں من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار ہوں فیہا خالدون. کہ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے, وہ ان کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست شیطان ہیں, وہ ان کو نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں. یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں لمبا عرصہ رہنے والے ہیں. بس حقیقت یہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کا دوست بنتا ہے, یعنی ایسا ایمان جس میں دنیا کی ملونی نہ ہو. ایمان لانے کے بعد وہ اللہ کے نور کی تلاش میں مزید ترقی کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں کامیابیاں پھر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یہاں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے کا مطلب ہے کہ روحانی اور جسمانی کمزوریوں سے روحانی اور جسمانی ترقی اور مضبوطی کی طرف لے جانا. بس اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ انہیں انفرادی طور پر بھی اور جماعتی طور پر بھی روحانی اور جسمانی کامیابیاں عطا فرمائے گا, اور ان کو تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات دے گا. مگر شرط ایمان لانا اور اس میں ترقی کرنا ہے, اور یہ ترقی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پڑھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے سے ہوتی ہے. اور جو اس طرح عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہو جاتا ہے. کوئی مخالف, کوئی دشمن, کوئی دنیا کی حکومت ایسے لوگوں کو ختم نہیں کر سکتی. لیکن یہاں یہ بات بھی واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں پر مشکلات بھی آتی ہیں, مصیبتیں بھی آتی ہیں, جان مال اور اولاد کا نقصان بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر یہ کہنا کہ جسمانی مشکلات سے بھی نکالتا ہے, اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تو مطلب لیا جا سکتا ہے اس سے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے کا کہ روحانی ترقی میں قدم آگے بڑھتے ہیں ایمان لانے والوں کے, اور اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہو کر روحانیت میں ترقی دیتا چلا جاتا ہے ان لوگوں کو, اور آخرت میں پھر جیسا کہ اس نے وعدہ فرمایا ہے اجر سے نوازے گا. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ مومن جب اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان لاتا ہے تو صرف اپنی ذات کا مفاد اور ذاتی تکالیف اس کے پیش نظر نہیں ہوتی, بلکہ وہ جماعتی زندگی کی طرف دیکھتا ہے. بے شک ایک مومن کو ذاتی طور پر جسمانی اور مادی اور اقتصادی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ انفرادی نقصانات بھی اکثر اوقات اگر وہ دین کی خاطر ہو رہے ہوں تو جماعتی ترقی کا باعث بنتے ہیں. اسلام میں ابتدا میں جب مکے میں آزادی سے تبلیغ بھی کی جا سکتی تھی اور بڑی سخت مظلومیت کی زندگی مسلمان گزار رہے تھے, جب اس زمانے میں مسلمانوں نے قربانیاں دیں تو کیا وہ قربانیاں رائے گاہ گئیں؟ جو ظلموں کا نشانہ مسلمان اس بنائے گئے کیا وہ بے فائدہ تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں. وہ اس وقت بھی جو مٹھی بھر مسلمان تھے ان کے ہر قربانی جو تھی ان کے ایمانوں میں مضبوطی پیدا کرنے والی بنتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جماعتی ترقی کا بھی باعث بنتی چلی جاتی تھی. تبلیغ نہیں اس سے رک گئی، مسلمان ہونا یا اسلام میں شامل ہونا اس سے نہیں رک گیا، ظلم کے باوجود ترقی پر قدم بڑھتے چلے گئے. پھر ان ظلموں کی وجہ سے جو ہجرت کرنی پڑی، تو ہجرت کرنے پر مزید ترقی کے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھولے. عددی لحاظ سے بھی اور مالی لحاظ سے بھی مسلمان بڑھتے چلے گئے، اور آخر ایک وقت ایسا آیا کہ وہی کفار مکہ جو ظلم کرنے والے تھے وہ مسلمانوں کے زیر نگین ہو گئے. جماعت احمدیہ کی تاریخ بھی دیکھ لیں، ہر ابتلاء اور امتحان جماعت کی جہاں روحانی ترقی کا باعث بنتا ہے اور بنا ہے، وہاں مادی اور جسمانی ترقی کا بھی باعث بنا ہے. 74 کے حالات نہ ہوتے تو ایک حصہ جو ملک سے باہر نکل کر پھیلا وہ نہ نکل سکتا. کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنے والا تھا، کوئی معمولی ذمہ دارہ کرنے والا تھا، کوئی معمولی ملازمت کرنے والا تھا، بچوں کی تعلیم کے بھی وسائل بعض کو میسر نہیں تھے ٹھیک طرح، یا وسائل تھے تو ماحول نہیں تھا. یورپ میں آ کر کئی بچے جو ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا کی ہے انہوں نے، یا ڈاکٹر بنے ہیں، انجینئر بن گئے ہیں، پاکستان میں انہی کے عزیز اتنی تعلیم نہیں حاصل کر سکے، یا رجحان نہیں ہوا یا وسائل نہیں تھے. بس یہ بات باہر آئے ہوئے ہر احمدی کو ذہن میں پیدا کرنی چاہیے کہ جہاں ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں ملک سے نکلنا پڑا تو خدا تعالیٰ نے انہیں بہتر حالات اور مہیا فرمائے، اور مالی پیشائش کی صورت میں ان کے معیار بدل گئے، بچوں کی اچھی تعلیم کے ذریعے ان کے کا ماحول بھی پیدا فرمایا، اور من حیث الجماعت جماعت نے مالی لحاظ سے بھی اور عددی لحاظ سے بھی ترقی کی. اسی طرح جب انفرادی طور پر تعلیمی میدان میں آگے قدم بڑھے تو جماعت نے کے اندر بھی دنیاوی تعلیم کا معیار بھی بہت بلند ہوا، اور یہ چیز ہر احمدی کو خدا تعالیٰ کے مزید قریب کرنے والی ہونی چاہیے. اور ایمان میں ترقی کا باعث بنانے والی ہونی چاہیے، نہ کہ کسی قسم کا تکبر یا فخر یا رعونت پیدا ہو جائے اس چیز سے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے ولی ہونے کا اظہار فرما دیا، ہم نے بھی حقیقی عبد بنتے ہوئے عبد بننے کا نمونہ دکھانا ہے، اور پھر یہ چیز ہمیں مزید روشنیاں دکھانے والی بنتی چلی جائے گی، اور پھر صرف باہر آنے والوں میں ہی ترقی نہیں ہوئی بلکہ ان ظلموں کی وجہ سے جو پاکستان میں 74 میں ہوئے، پاکستان میں رہنے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، جن کے کاروبار تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے کاروباروں میں ترقیاں دی. جیسا کہ ہم نے ولی کے معنی میں دیکھا ہے، ولی دوست اور مددگار کو بھی کہتے ہیں. بس جس نے احمدیت کی خاطر قربانی دی، اللہ تعالیٰ نے اسے یا اس کی نسل کو حقیقی دوست اور مددگار بنتے ہوئے ترقیات سے نوازا. پھر دیکھیں 84 میں جب جماعت پر زمین تنگ کی گئی یا تنگ کرنے کی کوشش کی گئی اور خلیفہ وقت کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، تو پھر کون کام آیا؟ وہی ولی اور دوست اور مددگار جو تمام اشیاء پر تصرف رکھنے والی ذات ہے. اس نے خلیفۃ المسیح رابع کی ایسی حفاظت اور مدد سفر کے دوران فرمائی مختلف مواقع پر جو کوئی بھی دنیاوی دوست نہیں کر سکتا. پھر اس بات نے جہاں افراد جماعت کے ایمانوں میں مضبوطی پیدا کی، وہاں اس ہجرت کے نتیجے میں جماعت کی عددی ترقی بھی ہوئی اور پھر ایم ٹی اے کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے روحانی ترقی اور تبلیغ کے سامان بھی مہیا فرمائے. ایک وقت میں دنیا میں ایک آواز سنی جاتی ہے جو تربیت اور تبلیغ کی طرف توجہ دلانے والی ہے. پھر اس آیت میں جہاں ایمان میں ترقی کے ساتھ ساتھ جسمانی ترقی کا وعدہ کیا گیا ہے، وہاں ایمان نہ لانے والوں کے بارے میں بتایا کہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں، وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے یہ اصولی فیصلہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کرنے والے شیطان کے دوست ہیں، اور شیطان روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے. کبھی اس کے پیچھے چلنے والے روشنیوں کے نظارے نہیں کر سکتے. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ فرمایا اور مکے والوں کو ہدایت کی طرف بلایا، تو سرداران قریش جن میں سے بعض بڑے عقل مند اور اچھے انسان کہلاتے تھے اور بعض نیکیاں بھی کرتے تھے، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر یا بہکاوے میں آنے کی وجہ سے ان نیکیوں سے محروم ہوتے چلے گئے اور آخر ہلاکت ان کا مقدر بن گئی. ابو الحکم پہلے ابو جہل بنا اور پھر ذلت کی موت ملی، گزشتہ خطبے میں نے ذکر بھی کیا تھا اس کا، اور آج تک ابو جہل ہی کہلاتا ہے، بلکہ تا قیامت ابو جہل ہی کہلائے گا. تو اس کا ولی شیطان تھا جو اس کی کچھ مدد نہ کر سکا، اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا وہ. لیکن حبشی غلام بلال ایمان کی نور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ولی بن گئے، اور اللہ تعالیٰ کی دوستی اور مدد کے نتیجے میں قیامت تک سیدنا بلال کا مقام پا گئے. اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں روحانیت اور سچائی کے دعوے دار ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام کے جو منکرین تھے، آپ کے مقابلے پر کھڑے ہو کر اندھیروں میں ڈوبتے چلے گئے، لیکن کئی ایسے جو جاہل اجڑ تھے، کئی ایسے جو رشوت خور اور بدنام زمانہ تھے، جب ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق روحانیت میں ترقی کرنے والے بنتے چلے گئے، بس نبی کے انکار کرنے والے اس انکار کی وجہ سے اندھیروں میں گرتے چلے جاتے ہیں، اور شیطان ان میں کینہ اور بغض اور ناانصافی اس قدر بھر دیتا ہے کہ وہ مزید ظلمات میں پھر گرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ان کے انجام کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ اس دنیا میں بھی وہ حسد کی آگ میں اور دشمنی کی آگ میں جلتے چلے جائیں گے۔ جماعتی ترقی کا ہر قدم ان کے بغضوں اور کینوں کو بھڑکائے گا، لیکن ان کے یہ غصے اور کینے ان لوگوں کو جن کا ولی اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے کوئی نہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ پھر میں لغت کے کچھ حصے کی طرف آتا ہوں۔ لسان میں لکھا ہے کہ بعض نے ولیہم کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ مومنوں کو ثواب دینے اور ان کے نیک اعمال پر انہیں جزا دینا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ پھر لکھا ہے کہ ولی اللہ اللہ کا دوست، لفظ ولی میں مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے کوئی کام کرنے کا مضمون پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا چنیدہ اور مقبول بندہ اللہ تعالیٰ کے مسلسل فضلوں اور انعامات کا مظہر ہوتا ہے۔ الولیو والمولا، اس کی گرامر کی تفصیلات چھوڑتا ہوں۔ اب آگے بیان ہے کہ مومن کو ولی اللہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن مولا اللہ کہنا ثابت نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے متعلق ولی المومنین و مولا ہوں دونوں طرح کہنا درست ہے۔ پھر انہوں نے مختلف آیات کے حوالے سے آگے اس کی مزید وضاحت کی ہے، مثلا ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا، سورہ محمد کی آیت ہے۔ پھر نعم المولا و نعم النصیر، انفال کی آیت ہے۔ پھر قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، سورہ جمعہ کی آیت میں ہے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، سورۃ الانعام کی آیت ہے۔ وما لہم من دونہ من وال، الرعد کی آیت ہے۔ اس میں وال ان کے معنی ولی ان کے ہیں۔ پھر آگے انہوں نے ان آیات کے حوالے سے گرامر کی بحث کی ہے، تو اس بحث میں جانے کے بجائے میں آیات کو پیش کرتا ہوں۔ پہلی آیت جو سورہ محمد کی ہے وہ مکمل اس طرح ہے کہ ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم، یہ اس لیے ہے کہ اللہ ان لوگوں کا مولا ہوتا ہے جو ایمان لائے، اور کافروں کا یقیناً کوئی مولا نہیں ہوتا۔ اس آیت سے پہلے کی آیات میں سے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے مومنوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کرے گا۔ اس آیت میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے کے مسلمانوں کو بھی نصیحت ہے، اور تنبیہ بھی ہے کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے دین کی مدد تم پر فرض ہے، اور یہی چیز پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹتے ہوئے تمہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے حصہ لینے والا بنائے گی، تمہارے ایمان مضبوط ہوں گے اور تم ایک جماعت کہلاؤ گے۔ اور خاص طور پر مسیح موعود کے زمانے میں جب تجدید دین ہونی ہے، مسلمانوں پر فرض ہے کہ خدا تعالیٰ کے فرشتادے کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ کی اگر یہ مدد کریں گے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے نظارے دیکھیں گے. اور ایمان نہ لانے والوں کا، پہلے انبیاء کے منکرین کا، پہلے انبیاء کے منکرین والا حال ہوگا. آج بھی مسلمانوں کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے، میں کئی مرتبہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ مدد اور نصرت کا ہے، اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ روشنیوں کی طرف لے جانے کا ہے، لیکن مومن کہلانے کے باوجود اخباروں میں کالم نویس جو ہے یہ لکھتے ہیں کہ ہم ایمان میں کمزوری کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم روشنیوں سے اندھیروں کی طرف جا رہے ہیں، ہم مادی لحاظ سے بھی ترقی کے بجائے تنزل کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. کون سی ایسی برائی ہے جو اس وقت ہم میں نہیں، یہ ان کے خود اپنے لکھنے والے لکھتے ہیں. بس کہیں نہ کہیں ہم نے اس خدا کو ناراض کیا ہوا ہے جو مومنوں کا مولا ہے. اب بھی سوچنے کا وقت ہے کہ اپنے اندر ایمان کی روشنی پیدا کریں، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے آگے آئیں، وقت کے امام کی پہچان کریں، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچائیں. صرف اس بات کی ضد کرنا کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے اور اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، عقل مندی نہیں ہے. بزرگان سلف جو ہیں ان کے اقوال کو دیکھیں اور غور سے دیکھیں اور پڑھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. صرف آج کل کے علماء جو نام نہاد اور ستی علماء ہیں ان کے پیچھے نہ چلیں، بعض پرانے بزرگوں کے بعض حوالے میں پیش کرتا ہوں. حضرت محی الدین اور جو ہماری جماعت کے لٹریچر میں اکثر موجود ہیں اور یہ ہم پیش کرتے ہیں، بلکہ ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہیں. یہ حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ وہ نبوت جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر ختم ہوئی وہ صرف تشریعی نبوت ہے، نہ کہ مقام نبوت. بس آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرنے والی کوئی شریعت نہیں آ سکتی اور نہ اس میں کوئی حکم بڑھا سکتی ہے. اور یہی معنی ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی. اور لا رسول آبادی ولا نبی، یعنی میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں جو میری شریعت کے خلاف کسی اور شریعت پر ہو. ہاں اس صورت میں نبی آ سکتا ہے کہ وہ میری شریعت کے حکم کے ماتحت آئے. اور میرے بعد کوئی رسول نہیں، یعنی میرے بعد دنیا کے کسی انسان کی طرف کوئی ایسا رسول نہیں آ سکتا جو شریعت لے کر آوے اور لوگوں کو اپنی شریعت کی طرف بلانے والا ہو. بس یہ وہ قسم نبوت ہے جو بند ہوئی اور اس کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، ورنہ مقام نبوت بند نہیں ہے. فتوحات مکیہ جلد 2 صفحہ 73. پھر ایک اور حوالہ ہے ان کا کہ نبوت کلی طور پر اٹھ نہیں گئی. اسی وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ صرف تشریعی نبوت بند ہوئی ہے، یہی معنی ہے لا نبی آبادی کے. بس ہم نے جان لیا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لا نبی آبادی فرمانا انہی معنوں سے ہے کہ خاص طور پر میرے بعد کوئی شریعت لانے والا نہ ہوگا، کیونکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں. یہ معنی ہی اسی طرح ہے جس طرح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ قیصر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد قیصر نہ ہوگا، اور جب یہ کسرا ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسرا نہ ہوگا. حضرت امام شاہرانی فرماتے ہیں کہ وقولہ سلم لا نبی آبادی ولا رسول المرادو بہی لا مشرع آبادی. کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ میرے بعد نبی نہیں اور نہ رسول، اس سے مراد یہ ہے کہ میرے بعد کوئی شریعت لانے والا نبی نہیں. الجواقیت والجواہر جلد 242. پھر حضرت ملا علی قاری لکھتے ہیں موضوعات کبیر صفحہ 58-59 میں کہ میں کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو نبی ہو جاتا، اور اسی طرح اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہو جاتا تو آن حضرت کے صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں سے ہوتے، بس یہ قول خاتم النبیین کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نہ ہو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں قولوا انہ خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدی، کہ یہ تو کہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، مگر یہ کبھی نہ کہنا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. درر منصور جلد 5 صفحہ 204. بس ان حوالہ جات سے یہ ثابت ہوا کہ ہمارے اسلاف کا یہ نظریہ نہیں تھا جو آج کل کے علماء کا پیدا کیا ہوا. اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور کریں اور ان حوالہ جات پر غور کریں تو ہر بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے. پھر اس بات پر بھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کس طرح مہلت دے سکتا ہے جو اس کی طرف جھوٹ منسوب کر کے الہامات بیان کر رہا ہو اور دعویٰ کرے کہ میں اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور یہاں تو اس کے الٹ ہم معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تائیدات ہمیں ہر قدم پر نظر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے ولی اور مولا ہونے کے روشن نشان ہمیں نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا ایک دفعہ کہ واللہ ولیوں کا وربوں کا، اور خدا تعالیٰ تیرا متولی اور تیرا پرورندہ ہے، یعنی ولی اور پالنے والا ہے. پھر آپ کو ایک الہام جو 1883 کا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو بتحقیق جو لوگ مقربان الہی ہوتے ہیں ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اس مضمون کے بے شمار الہامات آپ کو ہوئے. جھوٹے مدعی نبوت کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لا اخذنا منہ بالیمین، اور اگر بعض جھوٹ ہماری طرف منسوب کر دیتا تو ہم یقیناً اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے الہامات بیان کرنے کے بعد 25-26 سال اللہ تعالیٰ کی وجہ سے زندہ رہے، اور جماعت کی نہ صرف زندہ رہے بلکہ جماعت کی ترقیات دیکھی. اور یہی نہیں بلکہ بہت سے الہامات اللہ تعالیٰ نے بڑی شان سے پورے ہوتے ہوئے آپ کو دکھائے، اور اللہ تعالیٰ نے بے انتہا موقعوں پر اپنے ولی ہونے کا ثبوت دیا. ایسا واضح ثبوت جو ایک اندھے کو بھی نظر آتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ، اور آج تک بھی ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ اور تیرے پیاروں کے ساتھ ہوں، آج تک ہم یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ تیری دعوت کو دنیا کے کناروں پر پہنچا دے گا. یہ الہام ایک اور ہے، میری تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا، اس کے علاوہ یہ بھی ہے تیری دعوت کو دنیا کے کناروں تک پہنچا دے گا. یہ 1886 میں الہام ہوا. اس وقت قادیان کی کیا حالت تھی؟ کوئی ذرائع نقل و حمل اور رسل و رسائل نہیں تھے، کسی قسم کی سفر کی، ٹرانسپورٹ کی، کمیونیکیشن کی سہولت موجود نہیں تھی. پیدل بٹالے جانا پڑتا تھا سواری لینے کے لیے یا ٹانگے پہ چڑھ کے. قادیان ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، کسی کا اس طرف آنا نہیں تھا، اور اس گاؤں سے ایک دعویٰ کیا آپ نے، اس وقت لوگ اس دعوے کو سن کے ہنستے ہوں گے، اور آج ہم دیکھیں کہ آپ کی دعوت دنیا کے کناروں تک پہنچ گئی ہے. اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم آج ہم بھی اپنی ویب سائٹ کے ذریعے سے یا اپنے ٹی وی چینل کے ذریعے سے اپنے پروگرام جو احمدیت کے خلاف ہیں یا اسلام کی جو بھی تھوڑی بہت تبلیغ کرتے ہیں دنیا کے کناروں تک پہنچا رہے ہیں. تو اگر یہ ایم ٹی اے کے ذریعے سے یا تبلیغوں کے ذریعے سے پہنچ گئے تو یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا کسی نے ان وسائل کے بارے میں، ان وسائل کے نہ ہوتے ہوئے، ان وسائل کے شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر یہ اعلان کیا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا یا میں تیری دعوت کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا؟ یا 100 سال پہلے تو بڑی بات ہے، اب بھی شروع کرنے سے چند مہینے یا سال پہلے یہ کسی نے اعلان کیا ہو کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ میں تمہارے اس کام کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا. اگر تو کوئی دعویٰ کرتا ہے تو کھل کے اعلان کرے کہ ہاں مجھے خدا تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہ میرا پیغام ہے، دنیا تک پہنچاؤ، ویب سائٹ کے ذریعے پہنچاؤ یا ٹی وی چینل کے ذریعے پہنچاؤ اور میں تمہاری مدد کروں گا. لیکن کبھی کوئی سامنے نہیں آ سکتا. ویسے اعتراض کرنا تو بڑا آسان ہے ہر بات پہ، اور آج کل کے اسکالرز اور علماء کا یہی حال ہے کہ بیٹھے بٹھائے جو چاہا آیا منہ میں اور اعتراض کر دیا. یہ اصل میں حسد کی آگ ہے جو اب برداشت نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے دشمنیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. جماعت کو پھیلتا ہوا دیکھ کر اندر ہی اندر سلگتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ حسد کی آگ پیدا ہونی تھی کیونکہ اس کے بارے میں خدا تعالیٰ پہلے ہی فرما چکا ہے کہ نور سے ظلمات کی طرف جائیں گے. جب بھی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کا دعویٰ ہوگا مخالفین کھڑے ہوں گے، اور وہ مخالفین پھر اگر کچھ عقل رکھتے بھی تھے تو اس مخالفت کی وجہ سے ان کی عقل ماری جائے گی اور روشنیوں کی بجائے وہ اندھیروں میں گم ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر اصحاب النار بنتے چلے جائیں گے. اللہ رحم کرے اور عقل دیں لوگوں کو. ہمارا تو اللہ مولا ہے، اور ہر قدم پر اپنے ولی ہونے اور دوست ہونے کا اور مددگار ہونے کا اور نگران ہونے کا اور اپنے فضلوں سے مسلسل نوازنے کا اظہار کرتا ہے اور نظارے دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمیشہ خدا تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ہمیشہ اس خدا تعالیٰ سے فیض پاتے رہیں جس نے ہمیں یہ تسلی دی ہے کہ ان اللہ مولاکم نعم المولا و نعم النصیر. جان لو کہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور والی ہے، کیا ہی اچھا والی ہے اور کیا ہی اچھا مدد کرنے والا ہے. اب اس کے بعد میں آج جمعے کے بعد کچھ چند جنازے پڑھاؤں گا، ان کے بارے میں اعلان کرتا ہوں. پہلا تو ہے مکرم ذوالفقار منصور صاحب، ابن مکرم منصور ہے مسلم مرحوم آف کوئٹہ کا، ان کو 11 اکتوبر کو کچھ شر پسندوں نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا. ان اللہ و انا الیہ راجعون. شہادت سے 1 ماہ قبل انہیں اپنے گھر سے کار سے نکلتے ہوئے اغوا کیا گیا تھا، اور رقم کا مطالبہ کیا گیا، کتنی رقم دو، کافی بڑی رقم تھی، اور مسلسل رابطہ رکھا اور رقم کا انتظام بھی ہو رہا تھا، لیکن آخر ایک دن پتہ لگا کہ ایک جنگل میں ان کی لاش پڑی ہے. اور ساتھ یہ پیغام بھیجا کہ آپ لوگ کیونکہ بہت سے لوگوں کو قادیانی بنا لیتے ہو، اس لیے اس کو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے. اور شہادت سے قبل ان پر کافی تشدد بھی کیا گیا، ایک آنکھ میں فائر کر کے چہرے کو پوری طرح مسخ کیا گیا. یہ بڑے ایکٹیو خادم تھے، بڑے دیانتدار انسان تھے، اور آج کل بھی نائب قائد خدام الحمدیہ کی خدمت انجام دے رہے تھے. اس سے پہلے ان کے ایک چچا عباس احمد صاحب کو 2 اپریل 2008 میں شہید کیا گیا تھا، اور 2009 جون میں ان کے اور ایک رشتے کے چچا خالد رشید صاحب کو شہید کیا گیا. یہ نوجوان حضرت منشی عبد الکریم صاحب بٹالوی صاحب بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے پڑپوتے تھے. پسمانگان میں ان کی بوڑھی والدہ ہیں اور ایک اہلیہ ہیں اور 2 بچے ہیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا 9 سال اور 6 سال عمر کے. اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحوم کے درجات بلند کرتا چلا جائے. دوسرے ہمارے مصر کے ایک دوست محمد اشوا صاحب 14 اکتوبر 2009 کو وفات پا گئے تھے. انَ اللہ و انَ الیہ راجعون. آپ شام کے پرانے بزرگ، مخلص بزرگ تھے اور بڑے مثالی احمدی تھے. خلافت اور نظام جماعت سے عشق اور وفا کا تعلق تھا، اطاعت اور احترام کا تعلق تھا. نیک اور متقی انسان تھے. جب بھی کوئی کام سپرد ہوتا بڑی ذمہ داری سے کرنے والے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق تھا، آپ کے نام کے ساتھ ہی جذباتی ہو جایا کرتے تھے. 1950 میں ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی اور بڑے منجے ہوئے وکیل تھے. آپ کی بیعت کا واقعہ اس طرح ہے کہ بیعت سے قبل جماعت سے تعارف کے بعد ایک مشہور عالم ناصر البانی، جو جماعت کے شدید مخالف تھے اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے اور عرب دنیا میں ان کا بہت چرچا تھا، ان سے ملنا شروع کیا اور ان سے جماعت کے عقائد کے بارے میں پوچھا. اور انہیں ایک واقعہ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ایک پادری نے ایک احمدی کے آگے کس طرح بے بس ہو گیا، کس طرح ہتھیار ڈالے، اور کیسے اس احمدی کی اس بات نے صلیب کو توڑ کر رکھ دیا. اس پر ناصر الدین البانی نے کہا کہ ہم عیسائیوں کا منہ بند کرنے کے لیے ان سے کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. اس پر انہوں نے پوچھا کہ کیا حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں؟ تو البانی صاحب نے کہا نہیں. اس پر آپ نے ان کو کہا کہ میں جا کر بیعت کرنے لگا ہوں، کیونکہ عقیدہ کسی دوغلی پالیسی کا محتاج نہیں ہوتا. اور پھر آپ نے بیعت کر لی. اور نیشنل نام لگ میں ممبر بھی تھے. مسلم عوض رضی اللہ عنہ جب شام تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ ان کو لبنان جانے کا شرف بھی حاصل ہوا. وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سفر کے دوران بالبک کے آثار قدیمہ کے سیر بھی کی. بالبک پرانا محبت ہے تھا. اس کی سیر کے دوران خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی رہی ہے، لیکن آج ہم سے ہر ایک یہاں پر خدا واحد کی عبادت کرتے ہوئے 2 رکعت نفل ادا کرے. چنانچہ سب نے ایسا ہی کیا. بڑے اچھے وکیل تھے اور خلافت سے ایسا تعلق تھا کہ وکیل ہونے کی وجہ سے ہر بات کے لیے وہ دلیل چاہتے تھے، لیکن جب یہ کہہ دیا جائے کہ خلیفہ وحد کی طرف سے کہا گیا تو کہتے تھے بس ختم. جب آ گیا یہ حکم تو بات ختم ہو گئی، یہی فیصلہ ہے. خلافت رابعہ کے زمانے میں بعض احمدیوں پر وہ مقدمات بنائے گئے، ان کی انہوں نے مقدمات میں پیروی کی اور رہائی کے سامان اللہ تعالیٰ نے فرمائے. بڑے حاضر جواب تھے. ایک دفعہ عدالت میں پیش ہوئے، شروع میں نوجوانی میں عالم وکالت کا لباس ہی پہنا ہوا تھا، تو جج نے بڑی استحضائیہ انداز میں ان کو دیکھ کر کے نوجوان وکیل ہے پوچھا کیا تم وکیل ہو؟ تو آپ نے بڑی، اور وہیں وکیل تھے مقدمے پیش ہونے والے، اور تو کوئی تھا نہیں اور وکالت کے لباس میں بھی تھے. آپ نے فوراً جج سے پوچھا کہ کیا تم جج ہو؟ اسے جج خاموش ہو گیا اور سنا کہ بڑا سکی برداشت کرنی پڑی. عربی ڈس والے ہمارے جو مبلغین وہاں پڑھنے جاتے رہے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ بڑا شفقت کا سلوک فرماتے رہے اور ان کی زبان ٹھیک کرنے میں انہوں نے بڑی مدد کی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور آگے ان کی نسلوں میں بھی احمدیت قائم رکھے. ہمارے محمد اویس سعود صاحب کارکن ایم ٹی اے کے اور محمد ملس صاحب کیمبرج یونیورسٹی یو کے میں ہیں آج کل, ان کے نواسے ہیں یہ دونوں. تیسرا جنازہ ہے میاں غلام رسول صاحب ابن مکرم میاں سراج الحق صاحب اور میرک ضلع اکاڑے کا. یہ ہمارے مبلغ مظفر احمد خالص صاحب ٹرینی ڈاٹ کے ہیں, ان کے والد تھے, موسی تھے, رشتے وغیرہ تدفین ہوئی اور یہ صحابی کے بیٹے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے بڑے بیٹے, بغیر معمولی خوبیوں کے مالک تھے, نیک تجدید گزار, غریبوں کا درد رکھنے والے. ان کے جنازے میں کئی غیر جماعت بھی شامل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آج ہم بھی یتیم ہو گئے ہیں. ایم ٹی اے کے ذریعے سے تبلیغ کرتے تھے یا کیسٹس کے ذریعے سے لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے اور ان کے ذریعے سے کئی بیتیں ہوئی ہیں. چوتھے ہمارے ایک مبلغ مظفر احمد منصور صاحب وفات پا گئے ہیں 9 اکتوبر 2009 کو, ہارٹ اٹیک ہوا ان کو, اچانک وفات ہو گئی, 60 سال ان کی عمر تھی. یہ بھی مغربی افریقہ میں, آئیوری کوسٹ میں, بکینا فاسو میں بھی خدمات پہ جلاتے رہے ہیں, اصلاح و شاد میں تھے, آج کل بڑے محنت سے کام کرنے والے تھے. بچپن سے میں ان کو جانتا ہوں, اطفال الحمدیہ میں بھی اور خدام الحمدیہ میں ہم نے اکٹھے کام کیے. بڑی محنت سے اور توجہ سے کام کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں سب کے درجات بلند فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر دے. مظفر منصور صاحب کی اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.